اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔
سامعین حضرات، یہ احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش ہے۔ ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ahya.org یعنی ahya.org۔
تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا تو اسی زمانے میں حضرت امام مالک تھے جنہوں نے باقاعدہ مرتضی امام مالک لکھے، اور اس زمانے میں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے صحیفے جمع کیے تھے، یعنی تابعین اور تبع تابعین کے دور تک احادیث کے صحیفے تیار ہو کر کے اور جمع ہو کر کے لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے، کیونکہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر کے اپنی اپنی دعوت دے رہے تھے ان کے مقابل میں اللہ اور اس کے رسول پر چلنا جو اصل الاصل تھا اور اساس کی، اس کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کی حفاظت کے لیے کام ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو اسی زمانے سے آپ کو اہل حدیث کا لفظ ملے گا، اور یہی ان کی تاریخ ہے کہ صحابہ کرام جس نقطۂ نظر پر تھے اور جو اسلام کا واحد نقطۂ نظر ہے اسی کو جن لوگوں نے اختیار کیا انہیں لوگوں کو اہل حدیث کہا گیا، اور اسی میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے کہ احادیث کی حفاظت کے لیے اس کی روایت کی، اس کو جمع کیا اور اس کو محفوظ کیا اور اس کو امت کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ سلسلہ چلا تو بہرحال یہ چلتا رہا۔ آج کے کمپیوٹر کا زمانہ جو ہے، اس زمانے میں اس زمانے کی مشکلات اور اس زمانے کی دوری کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایران کی طرف گئی، ایک جماعت یمن کی طرف گئی، ایک جماعت شام و مصر کی طرف گئی، ایک جماعت اور کہیں آگے افریقہ وغیرہ میں گئی۔ اب جو لوگ جہاں گئے وہاں انہوں نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا تھا اور سنا تھا بوقت ضرورت اس کو بیان کیا۔ اس طرح سے بہت سی احادیث جو مصر اور شام میں جمع ہوئی وہ عراق اور ایران میں موجود نہیں تھی، بہت سی احادیث جو عراق اور ایران میں موجود ہوئی وہ مصر اور شام میں موجود نہیں تھی، لیکن ائمہ حدیث جن کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر ہم اس حدیث کی حفاظت نہیں کریں گے تو قرآن کے بیان کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس امت کو دیا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ اس کام میں لگ گئے کہ وہ مختلف شہروں سے مختلف جگہوں سے کہ احادیث کو جمع کریں اور ان کے ذخیرے اس طرح تیار کریں کہ ہر طرف کی احادیث جمع ہو جائے۔ اور یہ بھی ان کو فکر لاحق ہوئی، یہ جتنے نئے نئے فرقے وجود میں آتے تھے وہ احادیثیں کرتے تھے اور کر کر کے یہ کوشش کرتے تھے کہ احادیث سے حجت ہونے کو ختم کر دیا جائے۔ معتبر لوگ بڑے عقلی تھے، لہذا وہ چاہتے تھے کہ ایسی خلاف عقل حدیثیں گڑھیں کہ سننے والا خود تھے کہ ایسی بکواس اگر حدیث کے اندر ہے تو پھر حدیث نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک ایک شخص نے کہا کہ بازین جان لما ہو کے لگ بیگن جس مقصد کے لیے کھایا جائے مفید ہے۔ بیگن تو جانتے ہیں نا، حکیموں نے اس کا نام رکھا ہے بے گن، ہم اس کو بیگن کہتے ہیں مگر اس کا حقیقی نام کیا ہے؟ بے گن، یعنی جس کے اندر کسی قسم کا کوئی گن اور کوئی خوبی نہیں، ہر طرح کے امراض اور ہر طرح کی خرابی کی جڑ، اس میں خوبی اور گن کوئی نہیں۔ اب جو ترکاری کی سب سے زیادہ اس برے اثر کے اندر مشہور تھی اس کے بارے میں اس نے حدیث گڑھی کہ بازن جان لما ہو کے لگو، بازن جان ہر اس بیماری کے لیے فیل ہے جس کے لیے اس کو کھایا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ دیکھو یہ حدیث کے جمع کرنے والے کتنے بیوقوف ہیں کہ اس طرح کی جھوٹی اور غلط اور خلاف واقعہ چیزیں روایت کرتے ہیں اور اس کو فلاں رسول بتاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے یہ ڈھونگ رچنے کی کوشش کی، لیکن محدثین بہرحال بہت ہی اپنے معاملے میں چست تھے، کسی ایک کو چھوڑنے والے نہیں تھے اور کسی ایک کے بھرنے میں آنے والے نہیں تھے۔ گروہ ایک گویا تھا علم نبی کا، لگایا پتا جس نے ہر مدعی کا، بلکہ کیا قافیہ تھا ہر مدعی کا، تو کوئی بھی مدعی جس نے حدیث کے دعوے روایت کا دعویٰ کیا اس کو انہوں نے چھوڑا نہیں، لگایا پتا کسوے خطی کا، باریک سے باریک بھی اگر جھوٹ تھا تو اس کو پکڑ کر کے چھوڑا جانے نہیں۔ تو محدثین نے اس پختگی کے ساتھ احادیث کو حاصل کرنا اور اس کو جانچنا اور پرکھنا شروع کیا. یہ پورا طبقہ جو احادیث کے ساتھ شغل رکھتا تھا اور اس کو جانتا اور پرکھتا تھا تابعین کے دور سے, اس طبقے کو بالخصوص اہل الحدیث کہا گیا. اب یہ طبقہ اس طرح حدیث پر کیوں لگا تھا؟ اس لیے نہیں لگا تھا کہ حدیث کو جمع کر کے اس کا لکیرہ تو امت کے سامنے پیش کر دیں اور خود کسی اور راستے پر چلیں. لاہور والا قوت اللہ کا ایسا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ان کا سارا مقصد ہی یہ تھا کہ حدیث رسول کیا ہے اس کو محفوظ کریں تاکہ اس پر ہم خود بھی چلیں اور باقی ساری امت بھی اسی پر چلے. تو اس طرح سے یہ محدثین اور ان کے ساتھ جو جمہور امت کی غلط فرقوں کے چکر میں نہیں پڑی تھی, وہ سب کے سب اسی راستے پر تھے اور اس راستے پر ایک لمبے عرصے تک وہ قائم رہے, چلتے رہے, اپنا کام کرتے رہے. اور اپنا کام کرتے کرتے انہوں نے احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ اور اس کی کتابیں اس طرح سے بنا کر تیار کر کے محفوظ کر دی کہ وہ قیامت تک کے لیے ایک مستقل اور روشن شاہراہ بن چکی ہیں. ان کو کوئی بھی آدمی جتنا بھی طاقتور دعویٰ کرنے والا ہو ان کی حیثیت کو مٹا نہیں سکتا اور گھٹا نہیں سکتا. اب ان کے بعد وہ لوگ آتے ہیں, ان کا کام یہ رہ گیا کہ ان احادیث کو پڑھیں اور یہاں سے اپنے دین کو سیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یحمل هذا العلم من كل حلق عدو له, اس علم کو ہر بعد میں آنے والے گروہ کے جو ثقہ اور بلند پایا لوگ ہیں اس کو حاصل کریں گے. ینقون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعدیل الجاہلین, وہ اس علم کو یعنی علم حدیث کو حاصل کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ ینقون عنہ تحریف الغالین, جو غلو کرنے والے ہیں اور غلو کے لیے اس میں تحریفیں کرتے ہیں, الفاظ بدل دیتے ہیں, جملے بدل دیتے ہیں یا کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی تحریف کو وہ ختم کریں گے. وتعدیل الجاہلین, اور جاہل لوگ جنہیں دین کا علم نہیں ہے اور دین کا ذوق نہیں ہے اور وہ اپنے خیالات کو دین قرار دے کر کے قرآن یا حدیث کے اندر ادھر ادھر کی تعویلیں کرتے ہیں, تو ان کی تعویلوں کا بھی رد کریں گے. وانتحال المبتلین, اور جھوٹے لوگ جو اپنے آپ کو غلط طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور نمائندہ کہتے ہیں, ان کی اس جھوٹ کا بھی وہ دعویٰ کھولیں گے. مرزا قادیانی ایک جھوٹا نبی ہے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہے, اس کو یہ لوگ کھولیں گے. اور اسی طریقے سے مختلف فرقوں کے جو قائدین تھے, متضرے تھے, جہمیے تھے, مرجئے تھے اور دوسرے دوسرے فرقے تھے, یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اسلام کے دعوے دار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, تو اس دعوے میں یہ سچے تھے یا جھوٹے تھے, اس پردے کو بھی وہ فاش کریں گے. تو اس قسم کا علم رکھنے والے من کل خلق عدو له, ہر بعد میں آنے والی جماعت میں ایسے بلند پایا لوگ ہوں گے جو کہ اس علم کو اپنے پاس اس علم کو حاصل کریں گے اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد یہ کام کریں گے. چنانچہ صحابہ کرام ہی کے دور سے احادیث کو حاصل کرنے کا, اس کو پرکھنے اور جانچنے کا اور اس میں سے غلط و صحیح کو چھانٹنے کا جو کام شروع ہوا تھا وہ چلتا رہا اور مدت دراز تک چلتا رہا. امام مالک نے اپنی کتاب لکھی, اس کتاب کے بارے میں امام شافعی نے کہا کہ آسمان کے نیچے اس روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد اس سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں. اور واقعتاً موتا امام مالک کو اپنے دور میں صحت کا وہ مقام حاصل تھا کہ کسی اور کتاب کو مقام حاصل نہیں تھا. ان کے ایک عرصے کے بعد امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, تو ان لوگوں نے بھی کتاب لکھی اور انہوں نے بھی صحیح کو چھانٹ کر کے اور ضعیف سے الگ کر کے جمع کیا, تو ان کی کتاب موتا امام مالک سے بھی زیادہ ٹھوس بن کر گیا ہے. اور بخاری کے اندر موتا کی ساری روایتیں موجود ہیں. امام مالک نے موتا جتنی روایتیں ذکر کی ہیں وہ سب بخاری کے اندر موجود ہیں. تو اس طرح سے امام بخاری نے وہ کتاب لکھی جس کا مرتبہ کی موتا امام مالک سے بھی زیادہ اونچے درجے کا ہوا, اور امت نے اس کتاب پر اس طرح اعتماد کیا کہ آج تک یہ کتاب حجت بن کر کے لوگوں کے سامنے موجود ہے اور تمام فرقے اس کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں, یعنی امت نے اس کے صحیح ہونے پر ایک اجماع سا قائم کر لیا. اور اس ایک کتاب میں آپ کو اتنی احادیث مل جائیں گی اور تمام موضوعات پر اس قدر معلومات مل جائیں گی کہ آپ کی زندگی کے 90-95% مسائل کے لیے تہ یہ کتاب کافی ہے. اس کے بعد آپ دوسری کتابوں کو اٹھائیں گے کتب سطح کو یا اس کے علاوہ دوسری کتابوں کو, تو اس میں جو احادیث ملیں گی صحیح قسم کی عام طریقے سے وہ بخاری و مسلم کے اندر آپ کو مل جائیں گی. چاروں باقی چاروں کتابوں میں جو احادیث آئی ہوئی ہیں وہ بھی عموم وہی احادیث ہیں جو کہ ان دونوں کتابوں کے اندر موجود ہیں. کچھ مزید احادیث ہیں جو ان کتابوں کے اندر آئی ہوئی ہیں. اس طرح سے 95% مسائل کو آپ ایک کتاب کہہ لو سکتے ہیں, باقی 10% جو مسائل رہ جاتے ہیں وہ باقی دوسری کتابوں سے بھی پورے ہو جائیں گے, اور آپ کو ان احادیث کے سے نکل کر کے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہر یہ تو احادیث کو جمع کرنے اور اس کو اکٹھا کرنے کی تاریخ تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کیا. ان احادیث کے جمع کرنے والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا, اور شروع سے جو کتابیں ہیں اس کے اندر آپ یہ لفظ دیکھ سکتے ہیں. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں, انہوں نے یہ اہتمام کیا تھا کہ مختلف ائمہ کے مذاہب اور مختلف مسائل میں ان کے نقطۂ نظر کو بھی بیان کرتے تھے. تو آپ اکثرت دیکھیں گے ترمذی کے اندر کہ وہ لکھتے ہیں کہ اس یہ حدیث بھائی ہے, اسی کے قائل فلاں ہیں, اصحاب بن راوی ہیں, امام شافعی ہیں, اور فلاں ہیں, وعلیہ اصحابنا اصحاب الحدیث, یا علیہ اصحابنا اہل الحدیث, اور اسی پر ہمارے اصحاب یعنی اہل الحدیث بھی. تو محدثین خود اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے تھے, اور ان کے جانچنے اور ان کو دیکھنے والے بھی ان کو اہل الحدیث کہتے تھے. اور اہل الحدیث کس لیے نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے صرف حدیث کو جمع کر لیا ہے, بلکہ اس لیے کہ انہوں نے حدیث کو جمع بھی کیا, اس پر عمل بھی کرتے تھے, اور باقی امت کے لیے عمل کرنے کے واسطے وہ نمونہ بھی قرار پائے تھے. یوں اہل الحدیث کا مدد صحابہ کرام سے شروع ہوتا ہے, یا اہل الحدیث کا جو مسلک ہے اس کا آغاز صحابہ کرام سے شروع ہوتا ہے, جسے قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا ہے, اس کا حکم دیا گیا ہے, اور قدم بقدم چلتا ہوا جاتا ہے. مختلف فرقے ان لوگوں سے الگ الگ ہوتے اور ٹوٹتے جاتے ہیں, اور اپنی الگ الگ تکلیف بناتے جاتے ہیں, مگر یہ امت کا وہ خلاصہ اور وہ جمہور کرتا ہے جو کہ اختلاف وقت سے صحیح راستے پر چلتا رہا ہے اور برابر اسی راستے پر گامزن رہا ہے. ان لوگوں کے یہاں اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ کس قدر حجت تھا اس کا اندازہ آپ اس سے کر رہے ہیں کہ امام بقی بن جراح یہ کوفہ رہنے والے تھے, ایک مجلس میں انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کیا یا اشار کرنے کا حکم دیا. اشار کیا چیز ہے؟ یہ جاہلیت کے زمانے سے دستور چلا رہا تھا کہ آدمی جب خرچ کرنے کے لیے جاتا تھا تو جو قربانی کا جانور لے جاتا تھا, اگر بکری وغیرہ ہے تو اس کو کلادے وغیرہ کہنا کرتے ہاں دیتے تھے, لیکن اونٹ جو ہوتا تھا اس کی کوہان تھوڑی سی چیر دیتے تھے, کوہان کا اوپر کا جو حصہ ہے اس کو چیر دیتے تھے, اور اس سے جو خون نکلتا تھا اس کو کوٹ دیتے تھے جس میں توڑا. اس کے علاوہ گلے میں وہ جوتا لٹکا دیتے تھے, یعنی چند آرام سے لگا دیتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کا جانور ہے, یعنی حج کی قربانی کا. جاہلیت میں حج کا احترام لوگوں کے اندر اتنا تھا کہ کوئی جانور اگر ایسا دیکھ لیتے تھے جس کو حج کے واسطے لے جانے کی علامت موجود ہے تو اس کو کوئی نہیں چھوتا تھا, یعنی لوٹ مار اتنی بھی تھی ان کے یہاں, لیکن اس کا اتنا احترام تھا کہ کوئی آدمی ایسے جانور کو چھوتا نہیں تھا. تو یہ علامت ان کے یہاں پہلے سے چلی آ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج اور عمرے کے لیے گئے تو آپ نے بھی یہی کام کیا اور یہی کام کرنے کا حکم دیا. اس حدیث کو حضرت وقی بن جراح نے بیان کیا اپنی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا حکم دیا ہے اور یہ کام کیا ہے. اس پر ایک آدمی بول پڑا کہ لیکن امام حنیفہ تو اس کو مسلح کہتے ہیں. مسلح کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ناک کان کاٹ دیا جائے, ہونٹ کاٹ دیا جائے, یا اس طرح کے اعضائے جسم کو کاٹ لیا جائے. تو ایک آدمی نے کہا کہ لیکن ابو حنیفہ تو اس کو مسلح کہتے ہیں. کہ امام وقی بن جراح بگڑ گئے, بہت بری طرح سے بگڑ گئے. کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اور تم کہتے ہو کہ وہ نہیں بنے گا, تم اس بات کے لائق ہو کہ تم کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا جائے, اور جب تک کہ تم اپنی اس بات سے توبہ نہ کرو تب تک تم کو جیل سے چھوڑا نہیں. یہ ہونا تھا دلی کے اندر یہ واقعہ ہو. اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو ائمہ حدیث تھے وہ حدیث پر عمل کرنے کے سلسلے میں کس قدر ٹھوس اور پختہ تھے. صرف یہی کام کا نہیں تھا کہ حدیث کو لا کر کے جمع کریں، باقی حدیث کو انہوں نے جمع کیا، اس کو محفوظ کیا، اس کے معنی اور غالب کو سمجھا اور اسی کو مدار عمل بنایا، اور یہی سب سے بڑی خوبی تھی. اور پھر ان کے نقش قدم پر جنہیں چلنے والے لوگ تھے وہ سب کے سب اسی بنا پر اہل الحدیث کرائے کہ حدیث کے مطابق ان کا عمل ہے. امام احمد بن حنبل، امام مالک کے بعد امام شافعی اور ان کے بعد احمد بن حنبل، یہ لوگ ائمہ حدیث کے اندر کے بارے ائمہ حدیث شمار ہوتے ہیں. اب اس کا اندازہ اور کس طرح امت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اس کا اندازہ آپ اس سے اب کر لیجیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے مسئلے میں قید کیا گیا. خلیفہ وقت اور اس کے جو درباری تھے بشر بن مریسی اور احمد بن رواد، یہ سب کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے. یہ فتوا یا یہ فتنہ شروع کہاں سے ہوا؟ ایک عیسائی آیا اور اس نے کہا کہ صاحب یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے. تو اس نے کہا کہ اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اکلے رقم مل ہو، کہ وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے. تو جب اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے تو حضرت عیسیٰ بھی غیر مخلوق ہوئے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا کلمہ ہے. تو ان لوگوں سے یہ تو نہیں بن سکا کہ اس کی بات کا جواب دے. جو غیر مخلوق کہے گا اس کی خیر نہیں. حالانکہ سیدھی بات ہے کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی، تو کلمہ کن جو ہے وہ تو غیر مخلوق ہے، لیکن اس کے نتیجے میں دنیا پیدا ہوئی وہ مخلوق ہے، سیدھی ساری بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے مقام کن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو غیر مخلوق ہے لیکن اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود ہوا وہ غیر مخلوق نہیں ہے، اس کا کلام یقیناً غیر مخلوق ہے، لیکن کلام کے نتیجے میں جب چیز وجود میں آئی وہ غیر مخلوق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے. یہ سیدھی ساری بات ہے، لیکن اتنی موٹی سی بات وہ نہیں بتا سکے، الٹے امت کو مجبور کیا کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو مخلوق مانے اور گندے کے زور سے اس کو منوانے کی کوشش کی. بڑے بڑے لوگ تھے، جان کے خوف سے ان کو زبانی طور سے کہنا پڑا تھا رہتی ہے زبانی طور، حالانکہ امرس کے وقائل نہیں. امام احمد بن حنبل کو لایا گیا، انہوں نے کہا کہ ہاتھو بشین ان کے پاس اللہ رحمت رسول حتہ آخول، اللہ کی کتاب سے کوئی چیز لاؤ یا اس کے رسول کی سنت سے کوئی چیز لاؤ تو میں اس کا قائل ہو جاتا ہوں. مطلب کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت سے تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو میں تمہاری بات کو مانوں، اللہ کی بات ہو اس کے رسول کی بات ہو تو میں مان لے گا. اب اپنی بات کو منوانے کے لیے ان کو کوڑے لگائے گئے اور ایسے زبردست قسم کے کوڑے لگائے گئے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو بھی مارا جاتا تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ہر کوڑے کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے کوئی چیز لاؤ تو میں قائل ہو جاتا ہوں. اور یہ وہ لا نہیں سکتے، اس بارے میں انہوں نے پہلے ہی محلے میں ان کو بالکل لاجواب کر دیا. اب گنڈے کے زور سے مارنا چاہتے تھے، چنانچہ ان کو مارا گیا، زہریلے پائے لگائے گئے، جیل کے اندر رکھا گیا اور بیڑیوں کے اندر کش کر کے ہاتھ سے پاؤں تک گڑیاں لگی ہوئی تھیں. اسی حالت میں ان کو جیل سے نکال کر کے بغداد سے رئی منتقل کیا گیا، لمبا پاس. ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ گھر پر جب وہ آئے تو بار بار کہتے تھے کہ رحم اللہ ابو الحسن، اللہ ابو الحسن پر رحم کرے. تو ایک دن ان کے صاحبزادے نے پوچھ لیا کہ یہ ابو الحسن کون ہے جس کے لیے آپ اس طرح سے دعا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو الحسن جو ہے یہ بغداد کا مشہور ترین چور تھا، بغداد کا انتہائی مشہور چور تھا، سب اس کے لیے آپ کو دعا کر رہے ہیں. کہا کہ جب اس کو جیل سے نکالا گیا اور لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں وہ میرے پاس آیا اور آ کر کے اس نے اپنی پیٹھ کھول دی اور کہا کہ ابو عبداللہ دیکھو میری پیٹھ پر کتنے کوڑے لگے ہیں اور کس قدر اس پیٹھ کو زخمی کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو اس کی پیٹھ کہیں بھی زخموں کے نشان سے خالی نہیں تھی، پوری پیٹھ جو تھی ہر طرف زخموں کے نشان تھے. اگرچہ زخم ٹھیک ہو گئے تھے لیکن نشان موجود تھے. کہا کہ دیکھو میں چوری کرتا ہوں اور چوری کے نتیجے میں اس کو بار بار پکڑا گیا ہے اور اتنا مارا گیا ہے کہ میری پیٹھ کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں ہے, مگر اتنی مار کھانے کے باوجود میں نے اس کی چوری نہیں کی, اپنی چوری پر آئے تم اس امت کے امام ہو. اب وہ کہتا کہ تم اس امت کے امام ہو, اگر تمہارے اندر لفظ آ گئی اور نئے چوری کے لیے جتنا برداشت کیا ہے اگر اتنا تم برداشت نہیں کر سکے تو تمہاری وجہ سے پوری امت گمراہ ہو جائے گی. یہ بات اس نے کہی اور صبح چلا گیا. اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کی اس بات کی وجہ سے مجھے ایسی قوت حاصل ہوئی کہ اس کے بعد کوئی کچھ نصف ہجری سے ہلا نہیں سکتا. کہ ایک آدمی جب اپنی چوری کے لیے اتنی برداشت کر سکتا ہے اور چوری نہیں چھوڑ سکتا تو میں تو دین کے لیے برداشت کر رہا ہوں, اور اگر دین کی جو بات ہے اس سے میں مڑ جاؤں تو پوری عمر گمراہ ہو جائے گی, لہذا کسی بھی صورت میں اس سے مڑنا نہیں سکتا. چنانچہ وہ اس کے نتیجے میں اپنی بات پر قائم رہے اور بالآخر ان کو وہاں سے چھوڑا گیا اور آئندہ چل کر کے اتنا ختم ہوا, لیکن وہ اپنی بات سے باز نہیں. میں اس پورے واقعے کو اگر سے یہ پورا تاریخی واقعہ ہے اور حدیث پر چلنے اور اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے, لیکن میں یہاں پر کس نقطۂ نظر کی بنا پر پیش کر رہا ہوں یا اس مقصد کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت امت کے سامنے پیشوا کون سے لوگ تھے. یہ ذریع مورن کی کہے جاتے ہیں اور امام علی سنہ کہے جاتے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو شخص ان کو نہیں مانتا ہے وہ سنت نہیں مانتا. ان کو کس طریقے سے امام علی سنہ کہا گیا ہے, ان کے بارے میں وہ چور آ کر کے کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے قوم میں لوش آ گئی تو پوری امت گمراہ ہو جائے گی. یعنی امت کا سارا طبقہ انہیں لوگوں کے تحت تھا اور اس زمانے کا تھا جو لوگ احادیث پر چلتے تھے اور اسی کو انہوں نے اپنا مسلک بنا رکھا تھا. امت کا سارا یعنی جمہور طبقہ انہیں کے ساتھ تھا اور انہیں کے طریقے پہ چل رہا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ امام احمد بن حنبل اس دنیا کے اندر موجود تھے. پھر معاملہ مزید سنتا گیا اور حالات میں چوتھی صدی میں آ کر کے فساد کی ایسی صورت اختیار کی کہ جو لوگ حدیث اور علم حدیث میں مشغول تھے اور اس پر عمل کرتے تھے انہیں سرحدوں کی طرف جانا پڑا. یہ ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ جو لوگ حدیث پر عمل کرتے تھے ان کے سامنے مسئلہ صرف آمین اور رکعتین کا نہیں تھا, ان کے سامنے اسلام کا سارا مسئلہ تھا. وہ ایک طرف کاغذ اور قلم لے کے حدیثیں لکھتے تھے اور اس کو چھانٹتے تھے اور دوسری طرف وہ جہاد کی مشق کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی انہوں نے کتاب لکھی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی صرف اسی کتاب کے لکھنے میں گم کر دی تھی, ختم کر دی تھی؟ یہ بات نہیں تھی. ان کے ساتھ جو ساتھ تھے وہ مدتوں ان کے ساتھ رہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کا نشانہ اتنا زیادہ صحیح تھا کہ کبھی نشانہ ختم نہیں کرتا تھا. انہوں نے جہاد کے لیے اتنی مشقت رکھی تھی کہ کبھی ان کا نشانہ ختم نہیں کرتا تھا, اس قدر ٹھوک مشقی تھی. ایک مرتبہ وہ سرحدی علاقے میں گئے, لکھتے جب تھک گئے, احادیث کو پڑھتے جمع کرتے چھانٹتے لکھتے جب تھک گئے تو ذرا سا لیٹ گئے. لیٹتے ہوئے کیا کہتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ دیکھو ہمیں تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے اور جسم کے اندر تازگی آ جانی چاہیے, اس لیے کہ دشمن کا علاقہ ہے, ہم سرحدی علاقے میں, اگر دشمن نے کوئی الغار کی تو فوراً اس کے مقابلے کے لیے جانا ہے. تو ایک طرف تو کاغذ اور قلم بھی لیتے ہیں, دوسری طرف کسی تیر اور تلوار بھی رکھتے تھے اور نیزے بھی رکھتے تھے اور اس کی مشق بھی رکھتے تھے اور دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار بھی رکھتے تھے. تیسری چوتھی صدی آتے آتے کوتاہی کا یہ عالم ہوا کہ فوجیں مختلف بیگوں میں بند ہیں, قاضی حضرات جو ہیں اپنے اپنے منصب قضا پر بیٹھ کر کے اپنے مذہب کو بطور جھنڈا تسلیم کرا رہے ہیں اور رائے کر رہے ہیں. یہ صورتحال تھی, دشمن جب چاہتا تھا نوار کر دیتا تھا اور جب چاہتا تھا بہت ساری تباہی مچا دیتا تھا سڑک پر. تو یہ لوگ جو اصحاب الحدیث کہے جاتے ہیں, انہوں نے دشمنوں کو روکنے کے لیے اور ان کے حملوں کو ختم کرنے کے لیے اندرونی عالم اسلام سے نکل کر کے اختیار کر کے سرحدی علاقے پر پڑاؤ کیا اور وہاں پر باقاعدہ قیام کیا. حدیث میں آتا ہے عباد یوم کی سبھی اللہ خیر الملک دنیا ہوا علیہ یا خیر الملک دنیا ہوا کیا. اللہ کے راستے میں ایک دن کے لیے دشمن کے مقابل پڑاؤ کر لینا یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیز سے طے کر دے. دشمن کے مقابلے میں ایک دن کے لیے پڑاؤ کر لینا یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیز سے بہتر ہے. تو جب یہ فضیلت اس کی تھی تو یہی اصحاب الحدیث جن کا شوق تھا جن کی کوشش تھی کہ حدیث کے ہر حصے پر عمل کریں انہوں نے جا کر کے صحت اوپر پڑا. مشاری مقدسی یہ پانچویں صدی ہجری کے اندر عالم اسلام کا دورہ کر رہا تھا اور بہت سارے مقامات پر ہو گیا. وہ بیان کرتا ہے کہ فلاں ملک میں فلاں مذہب والوں کی اقلیت ہے, فلاں ملک میں فلاں مذہب والوں کا قبضہ ہے, فلاں ملک میں فلاں قسم کے لوگ ہیں. اس وقت وہ سندھ بھی پہنچا تھا تو لکھتا بھی منصورا اور سندھ کے علاقے میں ایک اچھا خاصا گروہ ہارون حدیث کا ہے. اور اس کے بعد لکھتا ہے کہ میں عالم اسلام کے سرحدی علاقوں میں گیا, سعور میں گیا, تو سعور کے اندر عام مذہب ہارون حدیث ہے یعنی عام لوگ ہارون حدیث. تو یہ صورت حال پیش آئی اور اس صورت حال میں عالم اسلام کے اندرونی علاقوں میں مختلف قسم کے مظاہر اور مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے تصور وغیرہ کے جو لوگ تھے وہ اپنی ہما چوکڑی مچاتے رہے. اور جو حکمراں تھے وہ کسی نہ کسی مذہب سے متعلق ہو کر کے ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق کرتے رہے. سرحد سے راتے ہوئے سرحد پر دیکھنے کے لیے یہ اہل حدیث تھے, لیکن انہوں نے بہرحال اپنا راستہ اور طریقہ نہیں چھوڑا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا کام تبلیغ کا بھی اور دین کے فروغ کا بھی کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ بغال ہوتا ہے حکم محمدی ظاہری لار الحق لاہد الحمد فضل, میری امت کا ایک افطار برابر حق کے اوپر ظاہر رہے گا اور جو لوگ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے وہ ان کا کچھ گزار نہیں سکتے اور لاہد الحمد منناوا جو لوگ ان سے ٹکرائیں گے وہ بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. چنانچہ یہ طبقہ جو حدیث کو لے کر کے چلتا تھا اس کے ساتھ جیسے جیسے الگ کر کے وجود میں آتے گئے ٹکراؤ ہوتا گیا اور مختلف کوششیں ان کو مٹانے کی جاتی رہی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا اور یہ برابر اور مسلسل اپنے دین پر ٹھیک طریقے سے قائم رہے اور اس کی دعوت کو تبلیغ بھی کرتے رہے اور کوئی ان کو ملیا میٹ نہیں کر سکا. ہمارے ہندوستان میں جو مذہب داخل ہوا وہ ایک تو ابھی مذہب کی شکل میں داخل ہوا اور دوسرے تصوف کو لیے ہوئے داخل ہوا. اگرچہ جو لوگ اس مذہب کو لے کر کے جانے والے تھے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر نہیں تھے, اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی تلوار اور ان کے جہاد کے نتیجے میں ہندوؤں کی بڑی تعداد مسلمان ہوئی. محمود غزنوی کو کسی نے نہیں سنا ہے. محمود غزنوی بھی پہلے حنفی مذہب پر تھے, اس کے بعد انہوں نے حدیث کا طریقہ اختیار کیا. اس میں جو واقعہ پیش آیا تھا میں اس کو اسی جگہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے ابو عبداللہ القول المربی الشافعی القدیر نے حنفی اور شافعی دونوں مذہب کی نمازیں پڑھ کر کے اس محمود غزنوی کو دکھائی اور صرف نماز دیکھ کر کے اس نے اپنا مذہب ختم کر دیا, چھوڑ دیا حنفی مذہب. بہرحال محمود غزنوی جو کیا تو ہندوستان کے علاقوں میں اس کے فتح کے نتیجے میں کس طرح لوگ مسلمان ہوئے ہر جگہ کی تصدیق تو نہیں ملتی, لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ جب اس نے بلند شہر کو فتح کیا تو وہاں سے 10,000 ہندو مسلمان ہوئے. یہ کسی صوفی کی دعوت نہیں تھی, یہ تلوار اٹھانے والے مسلمانوں کی دعوت تھی جس کے ذریعے سے بلند شہر میں 10,000 ہندو مسلمان ہوئے. یہ ایک واقعہ آپ سامنے رکھے. شہاب الدین غوری جو غیاث الدین غوری کا بھائی تھا اور اس کے آرڈر سے اس نے ہندوستانی علاقے پر حملہ کیا تھا اور راجا پرتھوی کو بری طرح سے شکست دے کر کے دلی تک اس کی بڑھیاں آگے بڑھ گئی تھی. اس شہاب الدین غوری کے سلسلے میں لکھا جاتا ہے اس کی فتوحات کے نتیجے میں پنجاب سے لے کر کے دلی تک 400,000 ہندو مسلمان ہوئے تھے. شہاب الدین غوری کی فتوحات کے نتیجے پنجاب سے دلی تک 400,000 ہندو مسلمان ہوئے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں تو ہندو مسلمان ہوئے وہ صوفیوں کے اثر حدیث مسلمان ہوئے, بلکہ یہ مجاہدین کی شمشیر خارا شگاف تھی جس نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور جس کو دیکھ کر کے انہوں نے اسلام کو پسند کیا اس میں داخل ہوئے. لیکن بہرحال جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ صوفی حضرات جو ہیں ان کو اپنے راستے پر چلانے کے لیے پیچھے پیچھے پہنچ گئے. حقیقت یہ تو اسلام میں تو داخل ہوئے مجاہدین کی کوشش سے, لیکن پھر ان کو اپنے راستے پر لانے کے لیے پیچھے سے سنیوں کا گروہ پہنچ گیا اور اس نے ان کو اپنے گروپ میں شامل کرنا شروع کیا. اس طرح سے ہندوستان میں ایک عرصے تک یہ صورت آ گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھنا جرم سمجھا جاتا تھا. تو اس شخص قرآن پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے یا حدیث پڑھے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو نہایت وسطاس سمجھا جاتا تھا کہ صاحب یہ اللہ اس کے رسول کا کلام سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اس سے بڑی غصہ کیا کیا ہو سکتا ہے. لہٰذا کیا ہے کہ صوفی حضرات اور فتح کے ماننے والے جو کچھ بتائیں اس پر چلتے رہو, اللہ کا کلام مستقبل کے لیے پڑھو. بس اس صورتحال کو بدلنے کی سب سے بڑے پیمانے پر جو کوشش کی وہ شاہ رندا رحمت اللہ علیہ نے کوشش کی, اور حالات اتنے سنگین تھے کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کرے وہ لوگوں کے سامنے حقائق کو بیان کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے. اپنے بند کمرے میں جو شاگرد ہیں ان کو سمجھاتے تھے اور احادیث کی اہمیت بتاتے تھے, لیکن بہرحال اس طرح سے انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور